الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے گلا کافی خراب ہے دعا کریں کہ تسلی کے ساتھ پوری بات مکمل ہو جائے موت سے بچنے کا ایسا سبب اختیار کرنا جو یقینی اور پکا ڈھکا سبب ہے بھوک کے وقت کھانا کھانا اگر آپ مر رہے ہیں بھوک سے تو بھوک اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو موت بھی یقینی ہے اور کھائیں گے تو زندگی بھی یقینی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کے بغیر انسان کو زندہ رہنے کا اللہ کی عادت نہیں ہے کہ روٹی کے بغیر انسان کو زندہ رکھیں خوراک انسان کے لیے ایسے ہے جیسے مشین کے لیے ایندھن پیٹرول گیس ڈیزل جبکہ علاج کر کے کسی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اس کو زندہ رکھنا یہ زندگی کا یقینی سبب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آپ مر رہے ہیں بھوک سے تو روٹی کھائیں گے تو کمر سیدھی ہو جائے گی زندہ ہو جائیں گے یقینی بات ہے بیماری سے مر رہے ہیں اگر آپ علاج کر کے یقینی زندگی ملے گی یہ یقین نہیں ہے تبھی علاج کرنا شریعت میں واجب نہیں ہے روٹی کھانا واجب ہے دیکھو ایک آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے نزلہ ہے کھانسی ہے بخار ہے وہ علاج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ سمجھ رہے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا قیامت میں اگر اللہ نے اس سے پوچھا کہ جب تجھے پتا تھا میں مر رہا ہوں تو تُو نے علاج کیوں نہیں کیا تو وہ کہہ سکے گا کہ اے اللہ میں نے تو بہت سو کو دیکھا وہ علاج کر کے بھی مر گئے اور بہت سو کو دیکھا جو علاج نہیں کرتے تھے پھر بھی ٹھیک ہو جاتے تھے تو میں نے بھی سوچا شاید میں بھی اسی میں داخل ہوں تو اس لیے خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا جو علاج نہیں کرتا سنت عمل ہے علاج کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ علاج زندگی کا یقینی سبب نہیں ہے علاج کا مطلب ڈاکٹر کی اپنی تحقیق وہ غلط بھی ہو سکتی ہے جبکہ روٹی کا جو زندگی سے تعلق ہے وہ ڈاکٹروں کی تحقیق کی بنیاد پہ نہیں ہے وہ اللہ نے ہر ایک کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ روٹی کھاؤ گے تو بچو گے نہیں کھاؤ گے تو مرو گے کسی کو بھوک لگی ہے روٹی نہیں کھاتا اور بھوکا مر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا. قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھیں کہ تجھے بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں کھایا اور مر گیا, تو تجھ پہ خودکشی کا کیس ڈالا جائے گا. تو وہ جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فلاں بیمار ہوا تھا اس نے علاج نہیں کیا وہ مر گیا تو اس پہ تو کیس ڈل نہیں رہا, مجھ پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے. وہ اس نے بھی تو زندہ رہنے کی فکر نہیں کی, میں نے بھی فکر نہیں کی, اس کو معاف کیا جا رہا ہے اور مجھے لٹکایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ اس کے پاس مضبوط دلیل ہے, اس نے دیکھا بہت سے علاج کر کے بھی مر جاتے ہیں, تو اس نے سوچا کہ خام خواہ میں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, بچنا ہوگا بچ جائیں گے, نہیں بچنا ہوگا مر جائیں گے, پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس, یہ اور کوئی عذر ہوگا. جبکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے 6 مہینے روٹی نہ کھائی ہو اور زندہ رہ گیا ہو, کوئی معجزہ ہو گیا ہو تو ایک الگ بات ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو اب جسم کو نقصان پہنچنا شروع, تو آپ پر کھانا کھانا واجب ہے, کیونکہ کھانا, خوراک اور حیات یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں. فرشتے ہیں جو کھائے پیے بغیر زندہ رہتے ہیں, لیکن علاج کرنا واجب نہیں ہے. یہاں ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ اور بتا دوں, مسئلوں سے مسئلے نکلتے ہیں, بات سے بات نکلتی ہے. فقہا نے لکھا ہے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھے, کہ مرد پر لازم ہے کہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے, لباس مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری, خوراک مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری, گھر مہیا کرنا, بول لو بھائی آپ کی ذمہ داری ہیں, آپ سے منہ سے کہلوا دوں تو اچھا ہو جائے گا, گھر مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری, بیوی بیمار ہو جائے تو علاج مہیا کرنا شوہر پہ لازم نہیں ہے. مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے لوگ کچھ اور نہ سمجھے. بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر پر علاج لازم نہیں ہے. اب یہاں بعض خواتین جب یہ مسئلہ سنتی ہیں تو اچھل پڑتی ہیں کہ لے بھائی کمانے بھی نہیں دیتے, جاب سے بھی منع کرتے ہیں, اور بیمار ہو جاؤ تو کہتے ہیں شوہر پر علاج اور دوا دارو واجب نہیں ہے. تو یہ تو کیسا, یہ تو ناانصافی ہے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ علاج نہیں ہوگا تو بیچاری جائے گی کہاں, وہ تو مرے گی. تو یاد رکھو یہ اس کا مقصد عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر خود بیمار ہو جائیں تو آپ پر اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو دوسرے کا کہاں سے واجب ہوگا؟ آپ اگر بھوک لگے آپ کو تو روٹی کھانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے تو بھائی بات سمجھ میں آئے گی, میرا تو گلا بیٹھا ہوا پھر بھی بول رہا ہوں میں. بھوک لگے تو روٹی کھانا آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کو لگے تو اس کو کھلانا بھی واجب ہے, کیونکہ روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے, علاج کے بغیر گزارا ہے, بلکہ بعض دفعہ زیادہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے. دیہاتوں میں چونکہ علاج نہیں ہوتا اس لیے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے تو علاج کر کر کی تو خود بھی بیڑا غرق کر دیا اپنا, جہاں جاتے ہیں ڈاکٹر ایک انجیکشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے, ایک چھینک آئی اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن ٹھوک دیا اس نے. خیر, تو علاج چونکہ اپنا ہی واجب نہیں ہے اس لیے بیوی کا بھی واجب نہیں ہے. یہ ہے قانون اور ضابطے کی بات. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قانون اور ضابطہ. ضابطے کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی عدالت میں کیس نہیں کر سکتی اسلامی عدالت میں شوہر کے خلاف کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دیتا, قانون یہ ہے. لیکن کچھ اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں, اخلاقی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے لیے علاج کو ضروری سمجھتے ہیں اور خود بغیر دوا کے آپ سے معاملہ برداشت نہیں ہوتا, تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو آپ کے نکاح میں آئی ہے, تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا علاج اپنے ذمے لیں, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ شوہر کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. یہ اخلاقیات میں, اخلاقیات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, قانون کا دائرہ مختصر ہوتا ہے. اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کے گھر کا اگر کوئی مہمان آئے آپ نے اسے چائے کا روٹی کا پانی کا نہیں پوچھا تو وہ قانون کے دائرے میں کوئی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ عدالت میں آپ کے خلاف کیس کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قانون تو نہیں کہتا کہ آپ پر مہمان کا اکرام لازم ہے. وہ عدالت میں کیس کرے کہ میں غفار بھائی کے گیا تھا, انہوں نے مجھے چائے کا نسوار کا گٹکے کا نہیں پوچھا. لیکن اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر آئے تو آپ اسے پوچھا کریں. صرف پوچھنے پر ہی گزارا نہ کریں, بلکہ یاد رکھو مہمان پہلی دفعہ میں یہی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, تو بعض لوگ اسی وقت رو جاتے ہیں نہیں تو بس صحیح, وہ تو بےچارا شرم کی وجہ سے کہہ رہا ہے. وہ ہے نا, میں اکثر بتاتا ہوں, ایک آدمی کسی کے گھر گیا, یہ سچا واقعہ ہے, وہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے گھر گئے اپنے رشتے داروں کے, تو وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے, یہ خوش ہو گئے کہ جی کھانا کھلائیں گے, انہوں نے کہا کہ نہیں کھایا. ویسے تو مہمان یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں بس چھوڑے رہنے دیں, انہوں نے کہا صاف لفظوں میں کہ نہیں کھایا. میزبان کہنے لگے اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا, مطلب چائے سے بھی گئے کھانے سے بھی گئے. اب قانونی طور پر ان کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے عدالت میں, لیکن غیر اخلاقی حرکت تو ہے نا بھائی. میزبان سے آپ اگر چائے کا مقصد تھا تو آپ یہ بولو بھائی کھانا کھایا تو چائے پلا دوں, ڈائریکٹ یہیں پہ آ جاؤ. پہلے سوال کچھ اور ہے, اس میں مہمان جواب دیتا ہاں کھا لیا ہے, کہتے اوہو اچھا ورنہ میں آپ کو کھلا دیتا, لیکن اس نے جواب ہی یہ دیا نہیں کھایا, تو ان کو تارے نظر آنا شروع ہو گئے, تو انہوں نے ٹریک چینج کر لیا, پیٹرن بدل لیا, سوالات کا طریقہ کار بدل لیا اور کہنے لگے اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. تو اسی طرح شوہر پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے, اس لیے کہ اپنا ہی واجب نہیں ہے. شریعت میں علم علاج کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اتنی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں, یہ جو توکل ہے نا, توکل کب اللہ پہ توکل کیا جائے گا کب نہیں کیا جائے گا, یہ بہت مشکل موضوع ہے. کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ پہ توکل کرنا جائز ہے, کون سے معاملات ایسے ہیں جن پہ اللہ پہ توکل کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی وہ توکل کا محل نہیں ہے, اور کون سے مواقع ایسے ہیں جن میں توکل کرنا مستحب ہے فرض نہیں ہے. اس کے لیے علماء نے ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرو اور نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ, یہ عمومی قاعدہ تو ہے, لیکن بہت سی چیزیں اس سے مستثنی ہیں, خارج ہیں. بعض ذرائع ایسے ہیں کہ ان میں اسباب اختیار نہ کرنا توکل ہے. توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اس شے کا سبب ہی اختیار نہ کیا جائے, ڈائریکٹ اللہ پہ نظر رکھی جائے. یہ بات چل پڑی ہے تو اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ سامنے آ جائے یہ بات. آج کل لوگ غلو کا شکار ہیں ہر ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دنیا میں ایسی رکھی ہیں کہ جن پر اگر وہ کام آپ کریں گے تو نتیجہ لازمی نکلے گا, لازمی نکلے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کام کیا جائے اور نتیجہ نہ نکلے. جیسے آپ اگر پانی نہیں پیتے تو زندہ رہیں گے؟ بولو بھائی, مر جائیں گے. یہ لازمی ہے, کتنا ہی بڑا بزرگ ہو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کسی کے ساتھ کرامت معجزے کا معاملہ ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے. کرامات اور معجزے سے شریعت کے مسائل نہیں تبدیل ہوتے. جیسے کسی کو اولاد چاہیے تو شادی کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ اگر وہ اللہ پہ اعتماد کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, کوئی عورت کہے تو مجھے بھی اللہ شوہر کے بغیر اولاد دے دے گا, میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں, تو یہ توکل اس عورت کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ اولاد اسی کو ملتی ہے, مرد ہے تو اس کے بیوی ہونی چاہیے, بیوی ہے تو اس کے پاس ایک عدد شوہر ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ اس کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے ہو گئے وہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کا ایک نمونہ دنیا کو دکھایا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو گئے. اب آپ کہیں کہ میرے ہاں بھی اولاد ایسا ہی ہو جائے گی، ڈائریکٹ مٹی کا پتلا بناؤں گا، اس میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ تو جیسے پتلے کو تو نے آدم بنا دیا، میرے بچے کو بھی تو، اس پتلے کو بھی تو میرا بچہ بنا دے. جائز نہیں ہے، ناجائز ہے یہ عمل، کیونکہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ اولاد کا جو ایک پروسیس ہے اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اسی طرح یہ پیاس، زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو پانی نہیں ملے گا تو آپ مر جائیں گے. اب ایک آدمی پانی کی کوشش نہیں کرتا، گھر میں بیوی بچے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، یہ بھی پیاسا بیٹھا ہے، بیوی کہتی ہے جاؤ پانی لے کر آؤ، بچے بھی چیخ رہے ہیں جاؤ بھائی کہیں سے تو ٹینکر ڈلواؤ، یہ کہتا ہے ٹینکر سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، پانی سے کچھ نہیں ہوتا. پیاس بجھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور دلیل دے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تھوڑے سے پانی میں پانچوں انگلیاں داخل کی تھیں اور اس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. تو ٹینکر سے نہیں ہوگا، کٹورے میں میں بھی انگلیاں رکھ دوں گا، اللہ چاہے گا تو اسی سے چشمہ جاری کر دے گا. اب تھوڑی دیر میں جب یہ پیاس لگے گی اور تڑپنا شروع ہوں گے تو گناہ اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حالانکہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، ساری مولویوں والی باتیں، معجزے قرآن حدیث کے حوالے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی پیدا ہو رہا ہے، تو میرے بچوں کی ایڑیوں سے نہیں پیدا ہو سکتا، اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی کر دے. تو اسے کہا جائے گا کہ واقعی اللہ چاہے تو کر دے، لیکن تجھے یہ بتایا کس نے کہ اللہ چاہے گا؟ یہ کس نے بتایا تجھے؟ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑ کر آئے تھے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، وہی تھی. اگر وہی نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم کے لیے اپنے بیوی بچوں کو ایسے بیابان میں چھوڑنا حرام تھا، ناجائز تھا، مر جاتے بیوی بچے، گناہ ہوتا، قتل کا کیس ہو جاتا. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں توکل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے روٹی رکھی ہے، کھانا رکھا ہے، خوراک رکھی ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھاتے، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں اللہ ہے بچائے گا، اور مر جاتے ہیں، خودکشی کا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کسی کو بچاتا ہے تو روٹی کا انتظام کرتا ہے اس کے لیے. اسی طرح گھر میں آٹا دال روٹی، ذرا غور سے سنیں، بہت اہم بات ہے. گھر میں آٹا دال راشن جو گھر کا نظام چلتا رہے، اس کے لیے کمانا ضروری ہے. پاؤں پہ پاؤں رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ کھلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ. ہمارے نبی بھی کوئی تجارت نہیں کرتے تھے مگر اللہ ان کو کھلاتا تھا، تو مجھے بھی اللہ کھلائے گا. اس کی یہ سوچ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. نبی اس لیے تجارت نہیں کرتے تھے نبوت کے بعد کہ نبی کے رزق کا اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیے، نحنو نرزقکم، کھلانا ہماری ذمہ داری ہے. جبکہ اللہ نے ہم اور آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم دین کے لیے وقف ہو جاؤ تو کھلانا میری ذمہ داری ہے، ایسا ہم سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے. ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم گھر میں آٹا دال راشن کے لیے کمائیں اور محنت کریں. اگر محنت نہیں کریں گے، یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، دیکھو سب ایسے نہیں ہوتے، تبلیغ کے بڑے حضرات منع کرتے ہیں کہ کوئی بالکل ملازمت چھوڑ کے تبلیغ میں نکل جائے اور بیوی بچوں کی فکر چھوڑ کے، لیکن بعض لوگ نیچے کے طبقے کے ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے پوری جماعت بدنام ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بیوی بچوں کی فکر چھوڑ کے، نان نفقے کی، راشن دال پانی کی فکر چھوڑ کے سال کے لیے نکل گئے. اب ان سے کہا جاتا ہے بھائی پیچھے انتظام کرو، تو وہ کہتے ہیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تبلیغ کے بڑے جب یہ بات کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو یہ نالائق لے رہا ہے، سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ غیر سے ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی کے ارادے سے ہوتا ہے. کلمۃ حق ارید ابھی الباطل، درست بات مگر نیت غلط. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنا ان چیزوں میں ضروری رکھا ہے. اگر آپ کھانے کمانے کی فکر نہیں کرتے، اگر آپ روٹی دال آٹے راشن کی فکر نہیں کرتے اور اللہ پہ توکل کرتے ہو، تو آپ کے لیے یہ توکل ناجائز ہے، حرام ہے. یہاں توکل کا محل نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا آپ کو. دوسرا درجہ، بعض اسباب ایسے ہیں، بعض کام ایسے ہیں کہ وہ کام کرو تو عام طور پر نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نکل بھی جائے. غور سے سنیے یہ بات، عام طور پر نتیجہ نکل آتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ نہیں بھی نکلتا. اس کی مثال فقہا دیتے ہیں جیسے علاج. آپ بیمار ہوئے، دوا کھائی آپ نے، عام طور پر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر ہی ہو، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہوتے ہیں آج کل دواؤں کے کہ وہ بیماری تو ٹھیک 25-30 دائیں بائیں اور پیدا ہو گئیں. لیکن بہرحال جس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ عام طور پر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. آپ کو کھانسی ہے، اگر آپ جو شاندہ پی لیں اس میں تھوڑا سا آرام آتا ہے عام طور پر، کھانسی کا کوئی سیرپ پی لیں عام طور پر آرام آ جاتا ہے. آپ کو بخار ہے، پیناڈول کی دو گولیاں اپنے خرچے پہ اگر آپ کھا لیں تو مشاہدہ یہ ہے کہ بخار، بولو بھائی آئندہ دو گولیاں کھا کے آیا کریں بیان میں، دو گولیاں اگر آپ پیناڈول کی کھا لیں تو عام طور پہ بخار صحیح ہو جاتا ہے. سر میں درد ہے، پین کلر کھا لیں، پنجابی زبان میں کہتے ہیں چنگا بھلا ہو جاتا ہے، بھلا چنگا ہو جاتا ہے آدمی. تو پیٹ میں مروڑ ہے، درد ہے، سونف اچھی طرح چبا لیں، دو گولی کارمینا کی گرم پانی سے، سوچ رہا ہوں تھوڑے نسخے ٹوٹ کے بھی آ جائیں تو اچھا ہے. کھانسی اگر کسی کو ہو جیسے مجھے ہے، تو رات کو سونے سے پہلے دو گولی کارمینا خوب اچھی طرح چبا کے گرم پانی سے کھا لیں، صبح کافی بہتری ہوگی. سستا اور بہترین نسخہ بتا رہا ہوں. یہ جو کارمینا ہے نا، اگرچہ موضوع نہیں ہے میرا یہ، لیکن میں ہمارے حضرت کی بھی عادت تھی، کوئی طب کی کوئی اچھی بات سامنے آتی تھی بیان کے دوران پارسل کر دیتے تھے. یہ جو کارمینا ہے نا ہمدرد کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے، درجنوں بیماریوں کا علاج ہے. دو گولی کارمینا خوب اچھی طرح چبا کے گرم پانی سے رات کو کھا لیں اور سو جائیں اسی، تو دیکھیں صبح کو سیٹ اپ کافی آپ کو صحیح معلوم ہوگا، گلا بھی صاف ہوگا، نزلہ زکام میں بھی فائدہ ہے، پیٹ بھی، جگر متحرک ہو جاتا ہے. بہت معمولی سا نسخہ. ایک اور بتا دوں اگر آپ کے اجازت دیں، آج کل الرجی کا جو مرض ہے نا، الرجی یہ بہت زیادہ ہے، کسی کو پھوڑے نکل رہے ہیں، کسی کو خارش ہو رہی ہے، خواتین پریشان ہوتی ہیں، جتنا مرضی وہ میک اپ کرا لیں بیوٹی پارلر سے، جب پھوڑے پھن سے نکلتے ہیں نا منہ پہ، اتنے بڑے بڑے کھڈے، پوری پوری کھائیاں، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ اس میں جو ہے نا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو نہیں سکتی، تو وہ پریشان ہوتی ہیں، پھوڑے نکل رہے ہیں، پھنسیاں نکل رہی ہیں، علاج کراتے رہتے ہیں، ٹیکے بھی لگواتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. تو میں خود یہ نسخے استعمال نہیں کرتا، نہ میں کارمینا کھاتا ہوں نہ یہ نسخہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف. میں صبح الحمدللہ پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھاتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو پودینہ جو ہے نا، پودینہ اس کے پتے لے کے کوٹیں، خوب رگڑیں اچھی طرح سے، بہت مفید نسخہ ہے، چند دن استعمال کرو، دیکھو یہ چہرے کے ڈینٹ جتنے کھڈے اور یہ داغ دھبے ہیں سارے غائب ہو جائیں گے، اور یہ خارش وارش سب ختم. جسمانی خارش کی بات کر رہا ہوں، باقی بعض لوگوں کو ویسے ہی کوئی خارش ہوتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو خارش کی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو وہ جو کھجانے سے ختم ہو جاتی ہے، ایک وہ جو دوسروں کو کھجاتا رہتا ہے بیٹھ کے پھر بھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ جو اپنے آپ کو کھجانے سے ختم ہوتی ہے، یہ والی خارش کی بات کر رہا ہوں. یہ جو پودینے کے پتے ہیں نا، ان کو لے کے رگڑنے صبح سل پہ، اور اس کا عرق نکالیں خوب اچھی طرح کپڑے میں نچوڑ کے، جیسے ایک کپ عرق نکال لیا اس کا، ایک کپ، اور اس میں اتنا ہی پانی ملا کے پی جائیں صبح صبح نہار منہ. تو دیکھو یہ سارا خون وون کا جو نظام ہے نا بہترین سیٹنگ پہ آ جائے گا, بڑی بڑی دواؤں سے اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی, چہرے کا رنگ کھل کھلانے لگے گا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علاج ایک ایسی چیز ہے جس پر نتیجہ یقینی مرتب نہیں ہوتا, اکثر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کھانسی کے کتنے نسخے استعمال کیے مگر پھر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بخار کی دوائیں کھا گئی مگر پھر بھی بخار ٹھیک نہیں ہو رہا. تو علاج ایک ایسی چیز ہے جس میں شفا عام طور پر مل جاتی ہے, یقین نہیں ہے. اس لیے علاج کرنا افضل ہے, بہتر ہے, واجب نہیں ہے. بھوک کے وقت روٹی کھانا تو واجب تھا, لیکن بیماری کے وقت علاج کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کروں گا علاج نہیں کروں گا, تو یہاں توکل جائز تو ہے مگر خلاف سنت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرمایا کرتے تھے. لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں, کیونکہ علاج اسباب ضعیفہ میں سے ہے, یعنی عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا, تو علاج میں اعتدال سنت ہے. اعتدال علاج میں غلو یہ توکل کے خلاف ہے. غلو کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معمولی سی بیماری ہے اور آپ ڈائریکٹ اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں, بہت مہنگے علاج کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ روزمرہ کی بیماریوں میں تھوڑا سا کچھ ہوا, دو گولی کارمینا سے پیٹ صحیح ہو سکتا ہے, لیکن آپ آغا خان بھاگ رہے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے, پیٹ کا ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے. یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں احتیاطاً کر رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی منع کرے کہ بھائی ایک چھینک آ گئی ہے تو کیا ہو گیا, تھوڑا سا کوئی جرثومہ ناک میں پھنس گیا ہوگا, نکل گیا, شکر ادا کرو, تو آپ کہیں نہیں احتیاطاً, ممکن ہے کوئی اندر کوئی بڑی کوئی بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہو ٹیکنیکل قسم کا, میں آغا خان میں پورا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چیک اپ کراؤں گا, کوئی جراثیم بچ کے نکلنا نہیں چاہیے. تو یہ پاگل ہونے کی, سائیکی ہونے کی دلیل ہے. علاج سنت ہے مگر اعتدال سے. تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا, فوراً پوری آتے واتے نکلوا لیں, اپنی چیک اپ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے ہیں ایسے, ذرا سی کوئی بچے کو ایک پھوڑا نکل آیا تو اس کو لے گئے کوئی پھوڑوں کے اسپیشلسٹ کے پاس, تھپڑ مارو اس کا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. بچوں کو تھوڑے بہت چیزیں ہونا چماٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, پیٹ میں درد اور ایک تھپڑ مارو بالکل سیٹ ہو جائے گا, یہ تجربہ ہے. سر میں درد ایک لگاؤ کھینچ کے سیٹ ہو جائے گا, تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. ایک لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, پیٹ میں درد ہو گیا بچے کے, سر میں درد ہو گیا, پاگل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بچہ گرا, چوٹ لگ گئی. میں دیکھتا ہوں کبھی ہم بچوں کو پارک میں لے کے گھوم رہے ہیں تو کسی خاتون کا بچہ گرا, سر پھٹ گیا, چوٹ, ایسا پاگل ہو جاتی ہیں وہ. ایک دفعہ میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تو ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئیں, اس کے سر پھٹ گیا تھا, خون نکل رہا تھا, ایسے پاگل ہرلائی بھی ہو رہی تھی, اوئے میرا بچہ, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے خون. تو یہ بھی سائیکی ہونے کی دلیل ہے. چوٹ لگنا, بچوں کے خون نکلنا, یہ بچوں کی فطرت ہے, اللہ نے بچوں کو بنایا ایسا ہے, گریں ٹوٹیں, جتنی ہڈیاں ٹوٹیں پہلے, اب تو بچے گرتے ہی نہیں ہیں, ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھو, پہلے تو بچہ کبھی آم کے درخت پہ چڑھا ہوا ہے, دھڑام سے نیچے گرا, کبھی کسی کی چھت پہ گھنٹی بجانے کے لیے چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, پاؤں پھسلا, نیچے گرا. بچوں کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. تو بچے کے چوٹ لگ جائے, زخم ہو جائے, اس کو پتہ نہیں ٹیٹرامائسین کے کون کون سے ٹیکے لگ رہے ہیں, بیوقوف والی حرکتیں ہیں. پھر بعض ڈاکٹر اور وہمی بنا دیتے ہیں, ہمارے بچے کو ایک دفعہ چوٹ لگی, سر پھٹ گیا, اس کے خون بہ رہا تھا, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا استغفر اللہ, اس کے گومڑا نکل آیا بچے کے, کہہ رہے اس گومڑے کو دباؤ, یہ کیا ہو گیا فوراً. میں نے کہا یہ تو ہم سے زیادہ پاگل ہے, یہ کیا ٹھیک کرے گا بےچارہ. میں لے آیا, میں نے کہا دوائی نہیں کھلانی, جاؤ باڑے میں. وہ گومڑا خود ہی صحیح ہو گیا. جب چوٹ لگتی ہے تو گومڑے تو نکلتے ہیں لیکن قیامت تک کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. اگر یہ گومڑا قیامت تک ہوتا تو ہم میں سے سب گومڑے بیٹھے ہوئے ہوتے آج یہاں پہ, کوئی ادھر سے نکلا ہوا ہوتا, کوئی ادھر سے پھولا ہوا ہوتا. بھائی یہ چوٹ لگتی ہے تو یہ گومڑا خود ہی اپنی سیٹنگ پہ دوبارہ آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے, مولوی کو ڈاکٹر کو نہیں پتا. وہ پریشان ہائے ہائے کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا. تو اب تھوڑی بہت آج کل دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو پریشان ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، بچے کو موشن ہو گئے پاگل ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، ہائے مر جائے گا. تو اس لیے یہ بھی شریعت کا حکم ہے، حکم اعتدال، اعتدال میانہ روی. چھوٹی موٹی بیماریوں میں تو خود ہی چٹکلے چورن چٹنی کھلا دیا کرو اور تھپڑ لگا دیا کرو، سیٹ ہو جائے گا. انگریزوں نے نفسیات پہ بہت محنت کی ہے نا، تو کچھ بعض چیزوں میں غلو بھی کر جاتے ہیں وہ. ایک ماہر نفسیات، ایک بچہ کیا ہوا یورپ میں، اسے دیکھا کہ سائیکل لے کے گول گول گھوم رہا ہے، سائیکل پہ گول گول. یہ میں واقعہ، صرف واقعہ نہیں ہے، سبق آموز واقعہ ہے، انسانی سوچ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ زیادہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے پاگل بھی ہو جاتے ہیں، نارمل رہنا چاہیے انسان کو. تو وہ دیکھا، یہ وہیں سے چھپنے والی کتابوں میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک بچہ سائیکل لے کے گول گول، چھوٹا بچہ، گھوم رہا ہے. کسی نے دیکھا، اس نے بولا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچے کو پاگل ہو گیا ہے. والدین پریشان، آج ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، سائیکل لے کے گول گول گھوم رہا ہے. والدین نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب آئے. ڈاکٹر نے کہا یہ میرا کیس نہیں ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کو بلاؤ. ڈاکٹر نے کیا کہا، پڑھ لکھ زیادہ لیے نا، زیادہ پڑھ لکھ، تو کتاب میں دیکھا ہوگا یہ بچہ اگر یوں یوں گھومے تو کس کا کیس ہے، تو کتاب کہ یہ تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کیس ہے بھائی. نفسیاتی ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے کہا یہ میرا کیس نہیں ہے، میں بڑوں کے نفسیات ہوں، یہ چھوٹے بچوں کے نفسیاتی ڈاکٹر کو بلاؤ، چائلڈ اسپیشلسٹ آئے گا اس کے لیے. چائلڈ اسپیشلسٹ کو بلایا گیا، اس نے کہا صرف اسپیشلسٹ ہونا کافی نہیں ہے، جو بچوں کی نفسیات کا ماہر ڈاکٹر ہے اس کو بلایا جائے. چوتھا ڈاکٹر آ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے بچے کو، گول گول گھوم رہا ہے. اب بچے کے قریب سے گزرے تو وہ زوم کر کے گزر جائے، دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا، یعنی کیا اس کو ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی. ساری کوششیں کر لیں بچے کو، اشارہ بھی کیا ڈاکٹر نے، بہت کچھ سمجھایا، مگر بچہ رک نہیں رہا تھا. ایک پٹھان کھڑا ہوا تھا، وہ گیا رکھ کے ایک چماٹ مارا بچے کے تھپڑ، الو کے پٹھے آرام سے بیٹھ جائے جہاں پہ، بچہ سیٹ ایک دم بیٹھ گیا آرام سے. سمجھ رہے بات کو؟ بعض دفعہ بچے کا علاج کس میں ہوتا ہے، ایک لگائیں ساری بیماریاں اسی وقت ختم. ہمیں اپنا زمانہ یاد ہے، ہم جب چھوٹے بچے تھے تو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اپنے اوپر مسلط کرتے تھے اسکول کی چھٹی کرنے کے لیے. کیا کیا بیماریاں اپنے اوپر، سر میں درد ہو رہا ہے. اب سر میں درد ٹیسٹ کون کرے گا کہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ماں باپ پریشان، بخار بھی نہیں ہے بھائی، پیٹ بھی صحیح ہے، پتہ نہیں کیوں درد ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر پریشان، اس کا حل یہ ایک تھپڑ لگاؤ اسی وقت درد صحیح ہو جائے گا. بولا دوبارہ نہیں بولنا کہ سر میں درد ہے، سیٹ ہو جائے گا بچہ. اپنے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگنا، ذرا ذرا سی بات پہ مہنگے مہنگے علاجوں کی طرف توجہ دینا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فارس کے بادشاہ تھا یا یمن کا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً ایک ڈاکٹر کو بھیجا، طبیب کو بھیجا، حکیم کو، کہ ان میں جو بیمار ہوا کرے گا ان کا علاج کریں گے یہ ڈاکٹر. سمجھ رہے بات کو؟ وہ حکیم طبیب جو بھی اس زمانے کا ڈاکٹر تھا، ظاہر ہے کوئی ماہر ہی ہوگا جو ایک حکومت باقاعدہ سرکاری خرچے پہ بھیج رہی ہے. تو جب وہ حکیم آیا صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھا، تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. سارا دن اس کا کام کیا تھا؟ مکھیاں مارنا. کوئی مریض اس کے پاس آتا ہی نہیں تھا. وہ پریشان ہوئے تو بیماری نہیں ہوتے. پھر اس نے تجزیہ کیا کہ یہ بیمار اس لیے نہیں ہوتے کہ جب تک ان کو بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتے یہ، اور کھاتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا تجزیہ یہ تھا کہ جو اس ترتیب پہ چلے گا اس کو حکیموں کی، ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایک اور بات یہ بھی جو میں بتا رہا ہوں آپ سے، جو اس نے نہیں کہی، وہ یہ کہ اگر صحابہ کرام بیمار ہوتے بھی تھے تو فوراً حکیم یا ڈاکٹر کے پاس بھاگتے نہیں تھے، دو چار چیزوں سے پرہیز کر کے علاج کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، کھجور کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے، کھجور مت کھاؤ، یہ علاج ہے یا پرہیز؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس حضرت علی نے مزاح کیا، یا رسول اللہ میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں تکلیف نہیں ہے، یہ خیر مزاح کی بات تھی، تو یہ پرہیز بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں جو علاج بتایا ہے وہ بھی بہت سادہ چیزیں ہیں، بہت سادہ چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا الموت، سیاہ دانہ یعنی کلونجی، اس میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. بہت سادہ سیدھا وائز، صبح کلونجی پھانک لی تھوڑی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ تو قرآن مجید میں ہے، فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. تو یہ بھی گھریلو نسخہ ہے. تو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ علاج میں سب سے پہلے تو پرہیز سے کام کیا جائے، وہ نہ ہو تو علاج کیا جائے تھوڑے موڑے ٹوٹکوں سے، کلونجی کھا لی، شہد کھا لیا، شہد میں ادرک ملا کے چاٹ لیا. یہ ایک دم جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، یہ توکل کے خلاف ہے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام اور ناجائز ہے، مگر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، وہمی ہونے کی علامت ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا کہ یہ چٹکلوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، پھر انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا سکتا ہے، وہ اسپیشلسٹ بھی ظاہر ہے کسی وجہ سے ہی بنے ہیں بیچارے. تیسری بات، یہ تو وہ اسباب ہیں جن پر عام طور پر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے، ان میں افضل ہے کہ سبب کو اختیار کیا جائے، علاج کیا جائے. نہیں کریں گے تو بھی گناہ نہیں ہوگا. ایک شخص بیمار ہو جائے، علاج نہ کرے اور مر جائے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ قانون اپنے بارے میں اختیار کریں، دوسرے کے بارے میں نہیں. اگر کوئی دوسرا بیمار ہے تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پوری کوشش کریں. بعض لوگ بات سن کے سمجھتے نہیں ہیں، دوسرے پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لے جا کے. اخلاق اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تو یہی مشورہ دیا جائے کہ آپ علاج کرائیں، اپنے بارے میں توکل ہے. اب آپ کے والد محترم بیمار ہیں، مرض بڑھ رہا ہے، آپ نے ہمارا بیان سنا اور آپ نے سمجھا دیا ان کو جا کے، تو اس سے ان کی بیماری اور بڑھ جائے گی. وہ اس کا غلط مطلب سمجھیں گے کہ ہمارا بیٹا ہماری فکر نہیں کرتا. یہ توکل کرنا ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ ابا کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، صرف نام بتائیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا آپ کا میں. باقی ابا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توکل کریں، بیٹا تھوڑی بہت بیماری ہے، یہ چٹکلوں سے ہی ٹھیک، چورن چٹنی سے ہی کوشش کرو ٹھیک ہو جائے. معاملہ الٹا ہو رہا ہے، مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے آغا خان لے کر جاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سروزے کی جماعت میں نکل جائیں، توکل کرا رہے ہیں اس کو، تو یہ غلط ہو جاتا ہے. پھر بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن کہنے کی نہیں ہوتی. دیکھو بہت زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، مگر کسی بوڑھے کے سامنے یہ حدیث سنانے کی نہیں ہے. اس کو تو یہ کہو کہ آپ کو اللہ اور عمر عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، بڑے بچپن میں بہت ہی ضرورت سے زیادہ جلیبی کی طرح سیدھے تھے وہ، بہت ہی سیدھے تھے. تو ہمارے نانا، ان کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، 99 سال. 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر ہوئی تھی، 40 سال کی عمر میں، اور 60 سال کھینچے ہیں اس شوگر میں. اور ان کا بھی نظریہ یہی تھا، علاج ولاج نہیں، شوگر کا مرض تھا اور رسگلے کے ڈبے کھا جاتے تھے، پھر پڑے ہوتے تھے تو ٹیکا ویکا لگتا تھا، پھر سیٹ ہو کے بیٹھ جاتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر بھی کھچ گئے 99 سال تک، ماشاءاللہ. پروگرام 99 سال میں بھی جانے کا نہیں تھا، یعنی صحت اتنی اچھی تھی، بس وہ اجل آ گئی. یہ پرانے لوگ تھے جو ٹیکوں پہ نہیں چلتے تھے، گلوکوز کے ڈبوں پہ یہ بھینس کا جراثیم والا دودھ پیتے تھے. آج ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ جو بھینس کا دودھ آ رہا ہے اس میں مکھیاں، ایکچولی مکھیاں ہوتی ہیں، لال بیگ ہوتے ہیں، مینڈک بھی ہوتے ہیں، یہ جو ڈبے کا دودھ ہے یہ جراثیم سے پاک ہوتا ہے، یہ پیا کریں. میں بار بار کہتا ہوں، جس ڈبے کے دودھ کو جراثیم بھی پسند نہیں کرتے، ان کو پتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، وہ دودھ ہمیں اور آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. مکھی بھی کچھ دیکھ کے آتی ہے. بھینس کا جب دودھ نکلتا ہے نا، گاڑا اور چکنا، تو مکھی کو اس میں کچھ نظر آتا ہے جو آتی ہے، وہ جراثیم کو کچھ نظر آتا ہے. ڈبے کا دودھ نکال کے کھول کے رکھ دیں، کوئی جرسوما بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ اس کو پی رہے ہیں صبح شام، اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا، ڈبے جیسے بن جائیں گے، اور بھینس کا دودھ پیئیں گے تو بھینس جیسے بنیں گے۔ اس لیے جراثیم کو سر پہ زیادہ مسلط نہ کریں، جراثیم ایک دماغ پہ مسلط کر لیا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کچا دودھ پیا، ابال کے کبھی نہیں پیا، اور ڈاکٹر عام طور پہ، سارے ڈاکٹر نہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ دودھ ابالے بغیر کبھی بھی نہ پیو، نبی نے ہمیشہ دودھ پیا بغیر ابالے، کیونکہ دودھ کو جب ابال لیا تو وہ نیچرل حالت میں نہیں رہتا، قدرت نے جیسے بنایا تھا اس میں آپ نے کیا کر دی، تبدیلی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ کہیں زیادہ وقت نہ گزر گیا اس کے اوپر، زیادہ وقت گزر جائے پھر خراب ہو جاتا ہے، تھوڑا وقت گزرا ہو پھر پی لیا کریں بغیر ابالے ہی، وہ زیادہ صحت کے لیے مفید ہے۔ جراثیم سے نہ گھبرائیں، کچھ نہیں کہیں گے جراثیم آپ کو، اتنا زیادہ جراثیم سے، اتنا جھوٹا نہیں پیتے کہیں جراثیم نہ لگ جائیں۔ اور جو پینے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کا جھوٹا پیا ہے، کئی صحابہ کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے۔ تو توکل کریں کچھ، یہ اللہ پہ توکل کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ، صفائی کا خیال کرنا ایک الگ چیز ہے، اور جراثیم سے اپنے آپ کو وہمی بنا دینا یہ بیوقوف ہونے کی دلیل ہے، انسان کے سائیکی ہونے کی دلیل ہے۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا، جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں، ابھی ایک بات آئی تھی درمیان میں، توکل کا دوسرا درجہ بیان کر رہا تھا میں، نہیں اس کے درمیان میں ایک بہت اہم بات آئی تھی، توکل کے اسباب پر نتیجہ مریض کے درمیان میں، ضمن میں ایک بات، یہ دودھ کی بات سے پہلے، نہیں وہ تو ہو گیا، وہ تو میں بتا رہا ہوں، خیر نکل گئی تو نکل گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ 60 سال انہوں نے شوگر کی بیماری میں نکالے ہیں، کیوں نکالے ہیں، ان کے زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، معذرت ڈاکٹر لوگ، میں بھی جاتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس بھائی، کوئی ایسا نہ ہو کوئی اور ٹیکا لگا دیں غلطی جان بوجھ کر، مطلب کہ اعتدال، ڈاکٹروں میں بھی دو قسمیں، بعض معتدل ڈاکٹر ہیں، لوگ ان پہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر آج کل وہی اچھا سمجھا جاتا ہے جو بس 2 منٹ کے اندر آپ کو سیٹ کر دے، تو اچھا ڈاکٹر کو لوگ اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر سبب یقینی رکھا ہے، بعض ایسی ہیں جن پر کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض اسباب ایسے ہیں کہ جن پر عام طور پہ سبب مرتب ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی 100 میں 1 تکا لگ گیا تو لگ گیا، یہ ہے تعویذ گنڈے۔ یہ جو تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں نا، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اور پتھروں پہ دیکھ کے بتا دیا، یہ رپورٹیں ان لوگوں کی رکھی ہوتی ہیں انہوں نے جو کامیاب ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس ناکام ہو کے گئے ہوتے ہیں ان کی رپورٹ تھوڑی بتاتے ہیں آپ کو یہ۔ اب آپ کا اللہ نہ کرے کسی سے چکر چل رہا ہے، کیونکہ تعویذ والوں کے پاس زیادہ تر ایسے ہی لوگ جاتے ہیں، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، یہ آپ گئے تعویذ لیا، پورا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرا گیا نہیں ہوا، تیسرا گیا نہیں ہوا، 100 میں 1 گیا اس کا کام ہو گیا، اب پتہ نہیں اللہ نے اس تعویذ کے ذریعے کیا ہے یا ویسے ہی 100 میں 1 کی، تو 100 میں 1 کی سیٹنگ تو کامیاب ہوتی ہے نا اتفاق سے، اب وہ تعویذ گنڈے والا کیا کرے گا، جو 99 ناکام ہوئے ان کا تذکرہ نہیں کرے گا، اور اس کا نمبر لے لے گا، کہے گا جاؤ فلاں سے پوچھو، فلاں بن فلاں سے، اس کا محبوب کتنا سنگ دل تھا، سنگ لاکھ چٹان کی طرح تھا، میرے ایک تعویذ نے ایسا اثر کیا کہ وہیں سیٹنگ ہوئی ہے، شادی وہیں ہوئی ہے، اس 6 بچے ہیں اس کے، جا کے دیکھ لو، یہ سب تعویذ کی برکت ہے۔ حالانکہ 100 میں سے 1 تو اتفاق سے بھی، بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اگر سنگ دل محبوب قدموں میں لانا اس کے اختیار میں ہوتا، ایسے تعویذ آتے، تو سب سے پہلے اس کی محبوبہ وہ سنگ دل نہ رہتی، اس کمبخت سے پوچھو تیرے کتنی جگہ چکر چل رہے ہیں اور کیا وہ کامیاب ہوئے، اس کو تو جو ملی ہوئی ہوگی اس سے بھی پریشان ہوگا، یہ بولے گا یہ جان نہیں چھوٹ رہی، مصیبت، تعویذ سارے کر کے دیکھ لیے پھر بھی طلاق نہیں ہو رہی۔ ہندو کو ہم برا بھلا کیوں کہتے ہیں، انسان ہو کے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو، ہم ان لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں جو ان کمبختوں کے پاس جاتے ہیں، جو آپ کے پیسے کے محتاج، آپ اگر جانا چھوڑ دیں ان کے گھر کا دال پانی بند ہو جائے، جو آپ کے محتاج ہیں آپ اس سے جا کے تعویذ لے رہے ہو اپنے فائدے کے لیے، آپ اگر جانا چھوڑ دو ان بیچاروں کی دکانیں بند ہو جائیں، تو یہ تو اپنی دکان چلانے کے لیے آپ کے محتاج ہیں، جو آپ کا محتاج ہے وہ آپ کی حاجت روائی کہاں سے کرے گا بھائی؟ نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ قرآن اور حدیث پر مشتمل تعویذ دے دیا کرتے تھے، مگر عام طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، دیتے اس لیے تھے کہ کمزور ایمان والا آدمی ہے، ہم نے نہیں دیا تو شرکیہ تعویذوں والے کے پاس چلا جائے گا، وہ پتہ نہیں اس میں یا رسول اللہ مدد لکھ دے یا جبریل مدد لکھ دے، تو چلو ہم نے کوئی قرآن کی آیت لکھ دی، کوئی توحید کا مضمون لکھ دیا، لٹکا دیا، شرک سے بچ جائے گا، اس نیت سے دیتے تھے، مگر استعمال، بولو بھائی، میں بھی بعض دفعہ تعویذ دے دیتا ہوں، کوئی شخص آیا، یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، جن چڑیلے آ رہے ہیں، بھوت آ رہے ہیں مختلف قسم کے، چل بھائی یہ لکھا ہے، لٹکا دے گلے میں، لیکن الحمدللہ نہ اپنے کبھی لٹکایا، نہ اپنے بچوں کے، نہ گھر والوں کے، نہ خاندان میں کسی فرد کے، چاہے جن ہی کیوں نہ آتے ہوں، ہمارے بھی ایک صاحب خاندان میں جن پہ جن، مگر میں نے ان کے بھی، میں نے کہا ویسے ہی نکل لیں یہاں سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ویسے ہی چلا جا، یاد رکھو جنات یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان چکروں میں پڑتا ہے، تو جو پڑتا ہے اس کو ڈالتے رہتے ہیں، عزم کر لو، ہمت کر لو، میں واقعہ سناتا ہوں اکثر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، دریائے نیل بند ہو گیا، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، کسی نے کہا کہ عادت تھی اسلام سے پہلے ایک خوبصورت جوان لڑکی ذبح کر کے دریائے نیل کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی تو پھر دریا چلتا تھا، ایسا ہی کرنا پڑے گا، یہ کوئی انسانی کام ہے؟ حضرت عمر اگر معاذ اللہ کمزور ایمان کے ہوتے تو کیا سوچتے کہ بھائی ایک بچی کو مار دو، اتنے لوگوں کو قحط سے بچا لو، دریائے نیل بند ہو گیا پورا مصر ہلاک ہو جائے گا، ہم اور آپ ہوتے تو یہی سوچتے رہتے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے، حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کے نام کہ تجھے چلنا ہے تو چل، نہیں چلنا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، بھوک سے مر جائیں گے، ایسی کی تیسی، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چلنا ہے تو چل، ورنہ کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکلو یہاں سے، چلو شابش، چلنا ہے چل ورنہ پتلی گلی سے نکل، جب یہ خط دریا میں گیا دریا چل پڑا، کیوں؟ کیا دریا کو خط سمجھ میں آیا؟ دریا تو بے جان چیز ہے، ہوتا یہ ہے کہ جنات اور شیاطین ایسی جگہ پر تصرفات کرتے ہیں جہاں ان کو یقین ہوتا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ خراب ہو جائے گا، جنات اس دریا کو روک دیتے تھے، جب کوئی لڑکی ذبح کر کے ڈالی جاتی تو جنات اس دریا کے پانی کو چھوڑ دیتے تھے، جب جنات مایوس ہو جائیں کہ یہ کوئی الٹا کام نہیں کریں گے تو جنات اپنی فائلیں لپیٹ کے بوریا بستر گول کر کے کہیں اور آفس لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ہمارا دھندا چلنے والا نہیں ہے، وہاں چلاؤ جہاں چلے گا، ان کو چھوڑ دو، میرا خیال ہے اس دن کے سے لے کر اب تک دریا نیل چل ہی رہا ہے، بند نہیں ہوا، تو آپ یہ تعویذ اور یہ ساری چیزیں جو فلیتے پلیتے جتنے ہیں اٹھا کے ایک دفعہ کچرے میں پھینک دو، بولو جس جن نے آنا ہے آ جائے، جس چڑیل نے آنا ہے آ جائے، نہیں ڈریں گے، ایک دفعہ یہ عزم کر لیا تو سارے جن اور چڑیل اپنا آفس ناظم آباد سے ختم کر کے یا تو پٹیل پاڑا کی طرف، اورنگی ٹاؤن کی طرف، یا کہیں اور آفس بنا لیں گے، آپ کی جان چھوڑ دیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ ان چکروں میں پڑے کہ فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں وہ کچھ ایسا پڑھتے ہیں، فلاں جگہ ایک بیٹھتے ہیں، تو خدا کی قسم قیامت تک ان چکروں میں پڑے رہو گے اور اس بھنور سے باہر نہیں نکلو گے، اور میں پھر بتا دوں یہ بات، میں ممکن ہے آپ سن سن کے تھک گئے ہوں یہ میرے جملہ، میں بول بول کے نہیں تھکوں گا انشاءاللہ، اس لیے میں بول بول کے نہیں تھکتا کہ آپ سن سن کے تھکتے تو ہو مگر کرتے پھر وہی ہو، ये जो तावीज गंडे वाले होते हैं, रूहानी इलाज वाले, रूहानी इलाज, रूहानियात के नाम पे रिसाले निकल रहे हैं रूहानी इलाज के नाम पे, ये चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे तबलीगी हो, चाहे किसी बड़े बुजुर्ग के खलीफा हो, ये सब दो नंबर होते हैं। माजरत के साथ थोड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूं, सारे एक ही जैसे होते हैं, कख भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता इनको। अब दो नंबर के दो मतलब हैं, एक तो ये कि बाज दफा ये होते ही फ्रॉडी हैं। फ्रॉडी का मतलब समझते हो, जो ये लोग होते हैं, फ्रॉडी का मतलब उनको पता होता है हमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी ऐसे ही फेंकते रहते हैं बाट, ये वाली आयत इतनी दफा पढ़ लो तो ये काम हो जाएगा, तुझे किसने बताया, हो जाएगा भाई, शादी नहीं हो रही, सूरह मुजम्मिल 7 दफा पढ़ लिया करें सुबह शाम, कहां आपने पढ़ा, क्या किस क्या दलील है इसकी, ऐसी किताबें छाप रहे हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि फ्रॉडी तो नहीं होते, होते नेक हैं, वाकई नेक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन जब ये चिल्ले करते हैं ना रूहानी इलाज सीखने के लिए, 40 दिन गुजारते हैं उसमें, इनका दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, इसलिए इनको उस दिमागी तवाजुन खराब होने की वजह से बाज ऐसी चीजें नजर आती हैं जो हकीकत में होती नहीं है। पागल को देखो ना बैठ के बातें कर रहा होगा, कभी पागल देखा आप लोगों ने, भाई पागल खाने चले जाएं, आप देखें पागल बैठ के यूं यूं कर रहा होगा बातें, कभी डांट रहा होगा, कभी यूं कर रहा होगा, वजह उस हाल के सामने कोई भी नहीं होता, वजह उसकी है कि उसको अपने दिमागी तवाजुन खराब होने की वजह से बाज ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो हकीकत में है नहीं। भाई क्या हो गया, किस तरह मैं समझाऊं ये बात, दिमाग में घोल के उतारूं। तो इन रूहानी इलाज वालों को, ख्वाब ये कितने ही बड़े बुजुर्ग हो, ये बुजुर्ग हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, तहज्जुद गुजार भी हो सकते हैं, अल्लाह वाले भी हो सकते हैं, बाज तावीज पे पैसे भी नहीं लेते रूहानी इलाज पे, बल्कि पैसे देते भी हैं, सब कुछ हो सकता है, मगर पागल सारे होते हैं, ये बता दूं आपको। इनको बाज दफा चीजें नजर आती हैं, इसलिए कि इन्होंने चिल्ले किए होते ना बैठ के, जो अमलियात फलीते वलीते जो भी इनका होता है हिसाब किताब, उसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी एबनॉर्मल हो चुका होता है। खुदा की कसम अभी नाम ले लेके दिल चाहता है बता दूं कौन कौन इस मुल्क में नेक है मगर पागल है, लेकिन फितना ना खड़ा हो जाए, और उसके पागलपने के वाकयात भी सुना, मैं दलाइल से बात करूं आपके सामने, नाम लेके बताऊं, फला बुजुर्ग भी पागल है, माजरत के साथ बुजुर्ग है मगर पागल है, फला बुजुर्ग बहुत बड़े बुजुर्ग है मगर पागल है, और दलील भी दूं कि पागल होने की दलील क्या है उनके, लेकिन नाम लेने में क्या होता है, फितना का खौफ है, फितने का डर कि उनके अकीदतमंद बिदक ना जाए। अपने करीबी रिश्तेदारों को जानता हूं पागल है वो, लेकिन नेक हैं, दो नंबर नहीं है, मगर हैं क्या, पागल है। तो मैं कहता हूं वो तो चिल्ले कर करके पागल हो गया, तुम तो नॉर्मल सेहतमंद आदमी हो मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया उसके पास जा रहे हो। वो एक अंग्रेज ने देखा ना, कुत्ता भौ भौ कर रहा था, तो अंग्रेज ने कुत्ते ही की जबान में उसको समझाया, भौ 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 ऐसे करने लगा अंग्रेज की, इसको इसी तरह समझ में आएगा। कुत्ते ने कहा मैं तो कुत्ता हूं, तुझे क्या हो गया, तू तो अपनी जबान में बात कर भाई, तू क्यों भौ भौ कर रहा है। तो ये तो पागल है, आपने तो चिल्ले नहीं लगाए ना, आप तो नॉर्मल रूटीन में है, नॉर्मल जिंदगी, आप उससे ज्यादा अकलमंद हैं, आप उसके पास जा रहे हो, हजरत मुझे बताएं मुझ पे किसने क्या किया हुआ है। वो जवाब क्या देगा, आप पर किसी ने कुछ किया हुआ है, ये कोई बात हुई। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, हजरत मुझे क्या बीमारी है, वो कहे आपके किसी हिस्से में कोई बीमारी है, कोई बात हुई, यही उस डॉक्टर के पागल होने की दलील होगी कि नहीं होगी। काश समझ में आए आप लोगों के जो मैं कह रहा हूं, दिमाग में उतार दूं, रूहानियत के नाम पे जितने रिसाले निकल रहे हैं रूहानी इलाज के नाम पे, रूहानी इलाज के नाम पे जितने काम लोग कर रहे हैं, या तो फ्रॉडी हैं या क्या हैं, पागल हैं, कुछ नहीं होता इनको नजर आता है। एक मशहूर वाकया सुना के बात खत्म करता हूं, वो भी कुछ दिन पहले, एक साहब का कोई पता नहीं बाजू खराब हो गया क्या हो गया, वो किसी नेक आदमी के पास गए जिनको मैं जानता हूं वो फ्रॉडी नहीं है, नेक है। उसने कहा आप पे किसी ने कुछ किया हुआ है, फिर तहकीक के पता चला सब कोई ठंडे पानी में नहाने की वजह से पट्टे अकड़ गए इनके, समझ रहे हो बात को, पट्टे क्या हो गए। एक साहब कहने लगे मेरे सामने जो नेक थे जिनको मैं जानता हूं कि वो मुत्तकी हैं फ्रॉडी नहीं है, مجھے کہنے لگے میں نے فلاں کا علاج کیا ہے، جنات بھیج کے اس کے گردے کی پتھری نکالی ہے، اور اس نے ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ صحیح آئی۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ یار کیسے ہو گیا یہ، پہلے پتھری تھی اب پتھری نہیں ہے۔ ایسے ان کے پاس واقعات بہت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، آپ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ کسی کی پتھری نکال دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑی ابیوز لینگویج استعمال کروں گا، لیکن اب اس کے لیے یوزیبل لینگویج تو نہیں چلے گی نا، یہ تو اسی باپ دادا کے تانے کے ساتھ یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ میں نے کہا رپورٹ غلط ہو سکتی ہے کہ پہلے پتھری آئی ہو اب پتھری نہ آئی ہو، الٹرا ساؤنڈ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہزار میں ایک فیصد بھی چانس ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی کہ آپ جنات بھیج کے کسی کی پتھری، تو دور کی بات سڑک پہ جو پتھر رکھا ہوتا ہے نا اس کو بھی دائیں بائیں کر لو، یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے۔ میں نے کہا یہ کنکر جو ہے نا، کنکر رکھا ہوا ہے یہاں، جن چڑیل بھوتوں کو لاؤ یہ کنکر یہاں سے وہاں کر دو، ایک تھوڑا سا پتھر رکھے ہاتھ، بولے صرف اس کو یہاں سے یہاں گھما دو ہلکا سا، یہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جن گردے کے اندر گھس کے اس کے مشورے پر جن، تو وہ کہنے لگے کیا جنات یہ کام نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا جنات بہت کچھ کر سکتے ہیں، سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے مشورے پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بات یہ ہو رہی۔ جن تو جن ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لے، جن تو تخت کو یہاں سے وہاں اٹھا کے لے جا سکتا ہے، مگر آپ کے مشورے پہ، آپ میں کیا ہے، سرخ آپ کے پر لگے ہیں آپ کے، کیوں کرے گا، آپ کی بات کیوں مانے گا وہ؟ پھر میں نے کہا آپ کا جن اتنا ٹیکنیکل ہے کہ میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہے، وہ گردے کے اندر آپریشن کر کے پتھر نکال کے لے آیا، تو یقیناً اس کو اور کچھ بھی آتا ہوگا، اتنا پڑھا لکھا جن ہے، پڑھا لکھا جن ہے۔ تو یہ میرا موبائل ہے پروفائل پہ، اس سے اب جن سے بولے میں سامنے بیٹھا ہوں سائلنٹ پہ کر دے اس کو، خالی پروفائل سے بٹن دبا کے کہاں لے آئے، آپ کا ہاتھ نہ لگے، جن مین کرے یہ کام۔ آج تک وہ سائلنٹ پہ میرا موبائل، جب تک میں خود نہ کروں نہیں آتا۔ تو میرے بھائی وہ نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تو پاگل تھا، ہم تو پاگل نہیں ہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بےچارا نیک ہے، حضرت جی ماشاء اللہ آپ بہت نیک ہیں، خود ان پاگلوں کے پاس نہ جایا کرو۔ اور جنات جب کسی پہ آتے ہیں تو کسی کے بتانے سے نہیں ہوتے، وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے آ رہے ہیں۔ جن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آئے اور آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے، جب جن آتا ہے تو آپ کو کیا پورے محلے کو پتہ چلتا ہے فلاں پہ جن بھوت آیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال تو نازیبا ہے، رہنے ہی دوں تو اچھا ہے۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک خاتون کے بچے، ایک لڑکی کے ولادت ہونے والی تھی، تو اس نے نرس سے پوچھا جب مجھے ولادت ہونے لگے تو مجھے بتا دینا۔ تو نرس نے کہا جب تجھے ہونے لگے گی نا ولادت تو بتانا نہیں پڑے گا، تو خود چیخ چیخ کے ساری دنیا کو بتائے گی۔ تو جس پہ جن آتا ہے نا میرے بھائی، اس سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا، وہ جن چیخ چیخ کے بتاتا ہے میں آیا ہوا ہوں، آنکھیں گول ہو جاتی ہیں، ایسے ٹیکنیکل باتیں شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو اس لیے ان دھندوں میں نہ پڑو، یہ علاج کے وہ ذریعے ہیں جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اسی بارے میں انشاءاللہ دعا کے دوران آدھا ایک منٹ کی بات کروں گا تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن جو واقعہ مجھ سے رہ گیا تھا وہ پھر مجھے بعد میں ابھی یاد آیا ہے، میں واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ یہ جو توکل کی بات کی ہے اپنے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ بعض چیزیں درست ہوتی ہیں مگر دوسرے کے سامنے کہیں نہیں جاتی۔ اس کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے، تو آپ بوڑھے کے سامنے نہ کہیں کہ بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے، جو زیادہ بوڑھے ہو گئے ان سے یوں ہی کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بیچارے بہت سادہ ہیں، تو ہمارے نانا 90-95 سال کے تھے، تو ایک دن وہ ان کے منہ پہ کہہ رہے کہ ویسے نانا ابو اللہ حدیث میں اتنے بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ تو شکر ہے اونچا سنتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا اس نے۔ تو اب یہ بات فی نفسی ہی درست ہے، مگر یہ موقع نہیں ہے کہنے کا۔ تو اسی طرح علاج میں جو اعتدال ہے اپنے لیے، دوسرے کے لیے نہیں ہے کہ والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ توکل کریں اللہ پہ، چورن چٹنی کھا کے گزارا کریں، پرہیز کریں، بلکہ ان کو تو بڑھ چڑھ کے خدمات پیش کرنی چاہیے کہ آپ جس بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے کہیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جان چھوڑا رہے اپنی۔ تو یہ بات ہے۔ ایک صاحب اسی طرح، انہوں نے سنا کہ جو موت زندگی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے مرنے پہ غم نہیں کرنا چاہیے زیادہ، اور یہ تو سب نے جانا ہی ہے۔ تو وہ کیا ہوا، میرا بیان سن کے گئے، ان کے والد بیمار تھے، ڈائلیسس پر تھے، بس ان کی موت تھی چند دنوں میں۔ تو سب بھائی پریشان کہ ہائے ابا ایسے بیمار، وہ خوش رہتے تھے، ابا کے سامنے کہتے تھے یہ تو اللہ، موت زندگی تو لگی ہوئی ہے، سب نے ہی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو ایک دن ان کے کسی رشتے دار نے مجھ سے شکایت کی ابا کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، تو میں نے ان کو بلا کے ڈانٹا، میں نے کہا بھائی یہ بیان جو آپ نے سنا یہ اپنے بارے میں، مریض کے سامنے تو یہی کہو بھائی اللہ آپ کو شفا دے دے، موت زندگی لگی ہوئی ہے مگر آپ انشاءاللہ بچیں گے، مریں گے نہیں، اور آپ مر گئے تو ہمیں تو بہت غم ہوگا اس کا، تو وہ بیچارہ وقت سے پہلے ہی مر جائے مریض اس قسم کی باتیں سن کے، کہ ان کو تو کوئی غم ہی نہیں ہو رہا، باپ بچھڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ابا مرنا جینا تو لگا ہوا ہے، ہم کون سا زندہ رہیں گے، آپ مر جائیں کل ہم بھی مر جائیں گے۔ تو بات درست ہوتی ہے مگر ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، ہر اس میں طریقے سے کی جاتی ہے بات۔ دوسری بات یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے، اس میں میں یہ جو روحانی علاج کا میں بتاتے رہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں روحانی علاج ہی کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے، یہ جو روحانی علاج والے ہیں میں ان کو نہیں مانتا۔ روحانی علاج کا مطلب کیا ہے، جس جو آج کی اصطلاح میں روح، ویسے تو روحانی علاج اسے کہتے ہی نہیں ہے، روحانی علاج تو وہ ہے جو دل سے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن جو جھاڑ پھونک ہے نا، رقیہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہے، خواہ وہ جن بھوت کی ہو یا جسمانی بیماری ہو، تو احادیث میں کچھ دعائیں آتی ہیں، قرآن کے کچھ کلمات ہیں، پڑھ کے پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ شفا دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ہو جاتی ہے، بہت سی دفعہ نہیں بھی ہوتی، تو وہ جائز ہے۔ جیسے کسی کے درد ہے تو حدیث میں اس کے لیے دعا ہے، کسی کو نظر لگ گئی تو حدیث میں اس کے لیے دعا ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں، وہ کہیں سے بھی لے لیں، آپ خود پڑھ لیں، سورہ فلق، سورہ ناس تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے، یہ تو بہترین رقیہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو یہ تو سب مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ کسی کے درد ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی زہر ہے، سانپ بچھو نے کاٹ لیا، تو حدیث میں آتا ہے شفاء من کل سم، من سورہ فاتحہ میں ہر قسم کے زہر سے اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اب پھونک لگاتے ہیں اس کے دم کریں، اللہ نے چاہا تو شفا دے دے گا اس کو۔ ایک صحابی نے، اچھا وقت کافی ہو چکا ہے، جو حضرات جاننا چاہیں ان کو چھٹی یا جا سکتے ہیں، پہلی جمعے کی نماز بہت دیر سے ختم ہوتی ہے، تو دعا کر کے اپنے طور پہ جا سکتے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، تو جو بیٹھنا چاہیں ان کے لیے دو باتیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی، تو ان کو بھوک پیاس لگی، تو ایک علاقے میں گئے، صحابہ کرام نے ان سے مطالبہ کیا بھائی کچھ تھوڑی سی ضیافت کا انتظام ہو جائے، تو وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، کنجوس، انہوں نے کہا نہیں ہم مسافروں کو نہیں کھلاتے، تو یہ پریشان ہو گئے، مسافر لوگ تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ جو قوم کا سردار تھا اسے سانپ نے ڈسا، ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں دم، یہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور اس کے زہر سارا نکل آیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے اور سارا زہر باہر نکل آیا۔ ہاں انہوں نے پہلے یہ بھی کہا کہ میں دم کروں گا مگر اس پہ اجرت لوں گا، 30 بکریاں، کیونکہ وہ جب سانپ کسی کو کاٹتا ہے نا تو سردار تھا اس کے پاس 30 بکریاں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی، تو اس کے 30 کیا، وہ 60 بھی مانگتے تو وہ دے دیتا، زہر سے تو بچ جاؤں میں۔ تو ان صحابی نے کہا 30 بکریاں مجھے دو گے تو میں علاج کروں گا، وہ مان گیا، ٹھیک ہے بھائی، یہ گئے اور اس کے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ زہر سارا نکل آیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دیں اور دودھ بھی پلایا، واپس آ گئے 30 کے پورا ریوڑ لے کے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا دم کرنا آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو کیا پھر کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا یہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے، پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دیا تو شفا ہو گئی۔ اب دیکھو ان کو آتا بھی نہیں تھا، انہوں نے بس یہ سوچا کہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، پڑھ لیتا ہوں، اللہ نے شفا دینی تھی دے دی۔ بعد میں یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں شفا رکھی ہے، اور پھر فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی کچھ دو، یعنی ایک دلجوئی کے طور پہ کہ بالکل حلال ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کر کے پیسے لینا بھی جائز ہے، لیکن آج کل جو لوگ پیسے لے رہے ہیں یہ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ یہ کہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فن آتا ہے، اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں یہ۔ باقی کوئی کسی بھی کام کے لیے ٹائم متعین کرے اس پہ پیسے لے سکتا ہے وہ، لیکن یہ جو ہے نا اس کے لیے، یہ جو روحانی علاج جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آتا ہے، ہم نے کوئی کورس کیا ہوا اس کا، کوئی چلے کاٹے ہوئے ہیں، لوگ ان کو ان چلوں کے پیسے دے رہے ہیں کہ ان کو آتا ہے۔ میرے پاس کوئی آئے نا فاتحہ کر کے دم کروائے، مجھے 5 روپے بھی نہیں دیتا وہ، اس کو پتا یہ تو ویسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، لگ گیا، نہیں لگا، سمجھ رہے بات کو۔ لیکن وہی اگر کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلا جائے گا، ان کو 50,000 بھی دے دے گا، کہے گا ان کو آتا ہے۔ تو یہ آتا واتا کچھ نہیں ہوتا، یہ دھوکہ دے کے پیسے لینے والی بات ہے۔ آپ کسی کو بتا دو بھائی تم بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہو، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میں پڑھوں گا تو میرا ٹائم لگے گا، کیونکہ میں پھر یہی کام شروع کر دوں تو لوگ تو لائن لگا کے بیٹھ جائیں، لہذا ایک دفعہ کی میں 100 روپے لوں گا، باقی نہیں دینے تو تم خود ہی پھونک مار دو، جاؤ فلانے مولوی صاحب سے پھونک مروا لو، پھونک ہی ہے نا، پھونک پہ کوئی پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں، وقت خرچ ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر میں دکان کھول کے بیٹھ جاؤں اور کہوں میں نے چلے کاٹے میں مجھے آتا ہے لہذا میں 50,000 لوں گا، اب آپ اپنے فن کے پیسے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو فن ون آتا نہیں ہے، روحانیت کے نام پہ آپ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو اب اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو چاہے تو خود ہی فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے، جن چڑیل بھوت آئے ہوئے پھونک مارے فائدہ ہوگا. لیکن چونکہ لوگ گٹکا کھاتے ہیں، پھونک میں گٹکے کے اثرات آتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے بھائی کسی مولوی صاحب سے پھونک مروا لو، یا کسی تبلیغ میں جو سال لگا کے آیا ہوا ہے اس سے پھونک لگوا لو، وہ ذرا نیک ہے تو شاید اللہ اس کی پھونک میں دم رکھے، فائدہ رکھ دیں. تو یہ جائز ہے، یہی ہوتا تھا پہلے، اب پتہ نہیں کیا شروع کر دیا ہے، رسالے نکل رہے ہیں روحانی عرت کے نام پہ، اور یہ سب بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں. تو خود گھر میں پھونک لگا لیں، آپ کو خیال ہے کہ گٹکے کی بدبو آئے گی، چرس کی سگریٹ کی بو آئے گی، ایسا نہ ہو وہ کچھ اور ہی ہو جائے پھونک لگ کے، تو کسی ایسے سے لگوا لیں جو گٹکا نہیں کھاتا، سمجھ رہے ہیں بات کو، دانت صاف کرتا ہے، مسواک کرتا ہے یا برش کرتا ہے، اس سے لگوا لیں. وہ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں بھائی یہ نمازی آدمی ہے، شاید اللہ زیادہ دم رکھ، تو اس سے لگوا لیں. اور اگر وہ نمازی کہے بھائی میں پھونک ماروں گا، آتا واتا مجھے بھی نہیں ہے آپ کو بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارنے میں کون سا کوئی فن چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس رش بہت ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا، میں 100 روپے لوں گا، 100 کیا 1 کروڑ بھی لے لے جائز ہے، بتائے 1 کروڑ لوں گا پھر ماروں گا پھونک میں، تو آپ اس سے نہ منگوائیں مروائیں پھونک، آپ بولیں وہ تو فری میں مار رہا ہے تو میں تم سے کیوں پھونک مرواؤں. تو اس طرح سے جائز ہے، صحابی کو خود بھی پتا نہیں کہ شفا ہو جائے گی، اللہ نے دے دی شفا، تو یہ تو صحیح ہے. لیکن آج کل جو روحانیت کے نام پہ ہو رہا ہے نا، پتھر میں دیکھ کے بتا رہے ہیں تم پہ فلانے نے فلانا کیا ہوا ہے، تم جٹھانی نے جن بھیجے ہوئے، ساس نے بہو پہ بھیجے ہوئے، اور یہ ان کے باپ کو بھی پتا نہیں ہوتا، جن بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں ہوتا بےچاروں کو، باقی بھیجے کس نے یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں، بیمار ہو جائیں تو علاج کریں ڈاکٹر سے، اور یہ دم درود خود ہی کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھ کے پانی میں پھونک لگایا، چھینٹے ماری، اکثر فائدہ ہو جاتا ہے مریض کو. میں نے بڑے بڑے جنات اتارے اس طریقے سے، حال ہے کہ مجھے جن اتارنا نہیں آتا، نہ میں نے کوئی چلہ کاٹا ہے، نہ یہ معمولات ہی پورے نہیں ہوتے، صبح شام کی تسبیحات. مجھ سے ایک صاحب نے کہا خانقاہ کھولیں، کیوں کھولوں، کہا کہ مریدوں کو ذکر کرایا کریں. میں نے کہا مجھے کون کرائے گا، پیر صاحب کو کون کرائے گا ذکر، ہم تو اتنے کام ہیں کہ ٹک کے بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا ہم کو، تو ہم چلے کہاں سے کاٹیں گے. تو بس یہی ہے، کوئی آ گیا پھونک مار دی، یہی سوچ کے کہ شاید اللہ شفا دے دے، اس نیت سے پھونک مار دیتے ہیں. تو آپ بھی علاج کسی کا کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ہاں میں نے بھی جنات اتارے اسی طریقے سے، بڑے بڑے جنات آئے، ان سے باتیں ہوئی، انہوں نے دھمکیاں دی ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، میں نے کہا چل تیرا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جن کو جب آپ اس سے بڑی دھمکی دے دو ڈر جاتا ہے وہ، سمجھ رہے ہو بات کو، کیونکہ جن انسان سے ڈرتے ہیں مروب ہوتے ہیں، وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ بولے رکھ کے چماٹ ماروں گا، بات کی نا مجھ سے، ایسا نہ ہو کہ کانپتے ہوئے اس کو یوں یوں کرو کہ وہ پھر اور وہ شیر ہو جاتا ہے. تو کتنا ہی باریک انسان ہو، پتلا دبلا انسانوں کا ساشا ہی کیوں نہ ہو، جن اس سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ انسان کا روب اللہ نے تمام مخلوق پہ رکھا ہے، اگر آپ اس سے ڈرو گے تو پھر ڈر گئے. تو جن آیا ہے واقعتاً جن نہیں ہو، تو آپ اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور بولو کہ ایسی کی تیسی کر دوں گا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگاؤ، گٹکا پہلے ہے تو منہ دھو لو اچھی طریقے سے، بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بڑے مسئلے ہو رہے ہیں آج کل. تو پھونک لگاؤ، انشاءاللہ وہی فائدہ ہوگا جو کسی روحانی ٹوپی ڈرامے والے کے پاس جا کے فائدہ ہوتا ہے، وہی ہوگا یہ. اور یہ چھوڑ دو سلسلے روحانیت کے نام پہ، چیخ چیخ کے تھک گیا، اپنے مولویوں کی مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جو ہم سے بڑے ہمارے بڑوں میں ہیں، وہ کسی کے بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے ہوں گے روحانیت کے نام پہ، اور ہمیں پتا ہوتا ہے یہ فراڈی ہے. تو یہ بڑے بڑے مفتیوں کو بیوقوف بناتے ہیں روحانی علاج والے، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں، جن بھوت کا علاج بھی خود ہی کر لیا کریں گھر بیٹھ کے، انشاءاللہ بھاگ جائے گا جن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد